تو خدا کہتا ہے کہ ایسے انسان سے وہ کافر بہتر ہے کہ جو یہ بات کہتا ہے کہ نہیں میں نہیں مانتا، وہ اس سے بہتر ہے. تو یہ جو شرک اور نفاق والی جو صفات ہے نا، جس کو خدا نے سب سے پست قرار دیا، وہ اس وجہ سے کہ ایسے انسان کے نفس کو چاہیے، یعنی اس کے نفس کے اندر کوئی کوالٹی، کوئی مضبوطی، کوئی استقامت سرے سے نہیں پائی جاتی کہ کسی ایک کے تو بن کے رہو نا. سر یہ صحیح غلط وہ بات کا مسئلہ ہے، لیکن کسی ایک کے تو بن کے رہو پہلی چیز یہ. تو وہ جو آپ بات کہہ رہے ہیں کہ شاید اگر میں اس کو صحیح سمجھ رہا ہوں کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ پیغمبر باطن کے ہونے کے باوجود انسان غلط راستے پہ گھوم جاتا ہے، شاید آپ یہ بات کہہ رہے ہیں. تو پیغمبر باطن یہ فطرت ہے، یہی اپر فطرت کے جواب ہے، لیکن انسان کو دیے گئے اختیار کی وجہ سے انسان اس فطرت کو سائڈ میں بھی کر سکتے ہیں. میں جیسے مثال کے طور پر آپ کو ایک فاؤنڈیشن بنا کے دی گئی، آپ کیا مجھے اس پہ گھر بنانی نہیں، میں تو ادھر خلا میں جا کے گھر بناتا ہوں. یا آپ کسی ایسے پہاڑ پہ پہنچ گئے کہ جس کے نیچے آتش فشاں ہو رہا تھا، آپ کہیں مجھے جو پہاڑ بہت پسند ہے میں یہاں گھر بناؤں گا، بنائیے آپ کی مرضی، مطلب پھر آپ کی مرضی، پھر نتیجے کے بھی ذمہ دار آپ کو، ٹھیک ہے. تو یہ اختیار کی وجہ سے سارا، یہ جتنی بھی چیزیں آپ ڈیویشنز دیکھ رہے ہیں، پرابلمز دیکھ رہے ہیں، یہ اختیار کی وجہ سے. میں بھی اس موضوع پہ تھوڑا کلیئر کرتا ہوں. تو یہ بات ہمارے سامنے واضح ہو گئی کہ اگر انسان دین کی رہبری میں چلے گا، دین کی ہدایت کے زیر سایہ چلے گا، تو فطرت یا اوریجنل ڈیزائن میں جو کچھ موجود ہے اس کی حقیقت کو جان لے گا، اس کو پا لے گا، اس سے استفادہ کرے گا. اور اگر اس سے دور ہو جائے گا تو اس کی حالت اس شخص کی سی ہوگی کہ جو صحرا میں ہر سراب کو پانی سمجھ کے اس کے پیچھے دوڑ رہا ہو. اب یہاں پر ایک اس کو اگر ہم کنکلوڈ کریں تو ہم یہ کہتے ہیں کہ دین کی طرف متوجہ ہونے سے ہمیں فطری طور پر دو یا تین باتیں سمجھ پائی جاتی ہیں. پہلی بات، دین ہمیں کیا بتاتا ہے کہ وہ کمال جس میں زوال نہ پایا جائے، وہ زندگی جس کے ساتھ موت نہ ہو، وہ علم جس کے ساتھ جہل نہ ہو، یہ ساری کی ساری صفات اور کمالات کسی مخلوق میں تمہیں نہیں ملیں گی، بلکہ اس کمال کو جس کے تم فطری طور پر عاشق ہو، اس کو پانے کے لیے تمہیں اس ہستی کی طرف رجوع کرنا پڑے گا جو ہر شے کی بنیاد ہے اور خالق کل ہے. یہ دین جو پہلی بات آپ کو بتاتا ہے وہ یہ بتاتا ہے، یعنی فطری اس جذبے کو صحیح جہت دیتا ہے کہ کہاں پر ملے گا تمہیں یہ چیز، تم جس چیز کی تلاش میں نکلے تھے، تم جس چیز کو چاہ رہے تھے، وہ تمہیں کہاں ملے گی. حضرت آدم نے کیا چیز مانگی تھی؟ شجرۃ الخلد، ہمیشگی کا درخت، و ملک لا یبلا. یعنی انسان نہ صرف یہ کہ ایک ایسے کمال کی تلاش میں ہے کہ جس میں زوال اور عیب و نقائص نہ پائے جائیں، بلکہ ایک ایسی زندگی کی بھی تلاش میں ہے کہ جو ہر قسم کی تکلیف اور اذیت اور پریشانی اور ان سب سے بالا تر ہو. دوسری بات، دین انسان کو یہ بتاتا ہے کہ جس زندگی کی تم تلاش میں سرگرم ہو، کہ جو ہر تکلیف اور بلا اور پریشانی سے مبرہ ہو، وہ زندگی مادیت کے سائے میں نہیں مل سکتی ہے، بلکہ وہ زندگی اس عالم میں ملے گی کہ جہاں پر یہ ساری چیزیں اس سے اوپر چلے گی. تیسری بات دین جو بتاتا ہے کہ تم جو شجرہ خلد اور ملک لا یبلا کی تلاش میں ہو، اس کا پتہ، اس کا نشان دین کے پاس موجود ہے، لیکن اس جگہ تک پہنچنے کے لیے تمہیں ایسے افراد سے وابستہ ہونا پڑے گا کہ جو خود فطرت اصلی پر قائم ہیں، جو راہ سے پوری طرح باخبر ہیں، اور جو اتنے دیانتدار ہیں کہ تمہیں بھی وہاں تک پہنچانا چاہتا ہوں. ٹھیک ہے، یہ تین کوالٹیز جو عادیان اور رہبران دین ہیں، یہ تین کوالٹیز کہ سب سے پہلی چیز ہے کہ وہ خود اس فطرت پہ قائم، یعنی جیسے قرآن نے کہا کہ وہ ہم مقتدون، کہ وہ خود ہدایت یافتہ ہیں. ہدایت یافتہ کا مطلب کہ وہ اس فطری ہدایت سے بخوبی واقف ہیں. دوسری بات یہ کہ اگر رہنما ہیں تو راہ کس سے اور اس کے پیچ و خم سے خطرات سے، مسائل سے، مسائل سے پورے طور سے باہر کرتے ہیں. پر تیسری بات یہ کہ ان سب چیزوں کے باوجود رہبر آپ کو چاہتی ہیں وہاں تک پہنچیں.
سبحان اللہ، واہ واہ واہ.
یعنی اس کو خود رستے کا پتہ ہے، سب جانتا ہے، کر سکتا ہے، لیکن وہ نہیں چاہتا وہاں تک پہنچیں. پھر کیسے پہنچیں گے؟ کیونکہ میں اور آپ خود سے تو ایسا نہیں کر سکتے. تو تیسری بات یہ کہ پیغمبر نے فرمایا کہ اگر ایسا کرو گے تو وہی پارو گے جو میں پارا. یہ بہت بڑا جملہ ہے، یہ بہت بڑا جملہ ہے. اگر اس کی قیمت کا محسوس کریں کہ یتیم کی کفالت کرنے والا میرے ساتھ ایسے ہوگا بہشت میں جیسے یہ دو دنیا. یعنی یہ کیا چیز ہے؟ آپ بتائیں کہ پیغمبر لوگوں کو وہ گر سکھا رہے ہیں، مطلب وہ سیکرٹس بتا رہے ہیں کہ جن کے ذریعے سے تم میرے پاس آ جاؤ گے، میرے درجے میں آ جاؤ. دنیا میں آپ کو کوئی ایسا ملے گا کہ جس نے خود ایک انسان نے جس چیز کو حاصل کیا دوسروں کو بھی تمام انسانوں کے لیے چاہے کہ تم سب بھی یہاں پہ آ جاؤ، کہ جس جگہ پر جس مقام پر میں ہوں تم بھی اس میں آ کے شریک ہو جاؤ. تو دین یہ تین باتیں بتاتا ہے، اور یہ تینوں چیزیں آپ کے فطری تقاضوں کو کمپلیمنٹ کرتی ہیں. کہ جو آیت آپ سے کہہ رہی ہے نا کہ دین قیم اور اللہ کی فطرت جس پر انسانوں کی فطرت کی بنیاد ہے، یہ دونوں آپس میں کنیکٹڈ. تو کس طریقے سے کنیکٹڈ؟ کہ انسان کی فطرت چاہتی ہے ایک ایسا کمال کہ جس میں کوئی خرابی نہ ہو، جس میں کوئی عیب و نقص نہ ہو. دین کہتا ہے کہ یہ کمال تمہیں ملے گا ذات احدیت میں، کسی بھی شے میں، کوئی بھی شے جو مخلوق ہے اس میں تمہیں ایسا کمال کہ جس میں عیب اور نقص نہ پایا جائے، ایسا کمال کہ جو زوال سے بالا تر ہو وہ نہیں ملے گا، وہ صرف اور صرف اس ذات وحدہ لا شریک میں ملے گا. دین یہ کہتا ہے کہ اگر تم اس زندگی کے خواہش مند ہو کہ جو ہر تکلیف سے، ہر پریشانی سے بالا تر ہو، تو وہ زندگی مادیت کے زیر سائے نصیب نہیں ہو سکتی، بلکہ اس زندگی کو پانے کے لیے تمہیں یہاں سے نکل کر، جیسے امام نے فرمایا کہ یہ زندگی کیا ہے، یہ زندگی حیات مادی خود ایک جہنم کی مانے گا، اور ہماری راہ حیات وہ پل صراط ہے کہ جو اس جہنم پر کھینچ لیا گیا. امام نے فرمایا صراط آئے گا بعد میں، صراط پر ابھی تم موجود ہو، کہ یہ صراط تمہاری زندگی ہے. اور اس کے لیے جو تین لفظ استعمال کیے گئے کہ جو آگ سے زیادہ گرم اور باغ سے زیادہ باریک اور تلوار کی دھار سے زیادہ تیز، کہ اس طریقے سے اس پر چلنا کہ گرے نہیں انسان، اس قدر دشوار. تو امام نے فرمایا کہ یہ جو حیات ہے یہ اصل تمہارا مقصود نہیں ہے. دین نے کہا یہ تمہارا مقصود نہیں، بلکہ وہ زندگی کے جسے تم چاہتے ہو وہ آخرت میں. اور اگر تم خدا اور آخرت کو پانا چاہتے ہو، اگر تم اپنی فطرت کو ڈیولپ کرنا چاہتے ہو، اگر تم اپنی فطرت کی بنیاد پر ترقی کرنا چاہتے ہو، تو تمہارے لیے لازمی ہے کہ وہ ہستیاں جو ان صفات کی حامل ہیں ان سے وابستہ ہو، جو نمائندگان الہی ہیں، جو خدا کے بھیجے ہوئے ہیں، رسول ہیں اور نبی ہیں. صحیح. تو یہ تین چیزیں جو ہیں، دین انسان کے فطری تقاضوں کو پورے کرتا ہے. کہ اللہ نے انسان کو جس فطرت کے ساتھ خلق کیا اس فطرت کی ایک ڈیمانڈ ہے، اور اس فطرت کی ڈیمانڈ کے طور پر دین آپ کو ملا، اور دین آپ کو یہ چیز عطا کر رہا ہے کہ اس کو لو اور اپنی فطرت کو ڈیولپ کرو. اب آخری بات کہ وہی چیز جو آپ لوگوں کو پریشان کر رہی ہے کہ فطرت بھی موجود ہے اور ہدایت بھی موجود ہے. ہدایت فطری، جیسے ہم نے آیتیں پڑھی کہ انسان پیدا ہونے کے ساتھ ہی ہدایت یافتہ بھی ہوتا ہے. تو خدا نے کہا کہ جیسے ہی ہم نے نفس کو درست کیا اس میں ہدایت بھی ڈال دی، اس میں فجور اور تقویٰ کا الہام بھی ڈال دیا. ابھی کسی نے کچھ نہیں سکھایا، کسی استاد نے نہیں سکھایا، ماں نے کچھ نہیں سکھایا، ایک لفظ بھی نہیں سیکھا، لیکن وہ بچہ ہدایت یافتہ ہے. یا کل مولود یولد علی الفطرہ، کہ ہر مولود، ہر پیدا ہونے والا فطرت پر پیدا ہوتا ہے. اور فطرت کیا ہے؟ ربوبیت توحید. میں خود امام نے فرمایا کہ فطرت کیا ہے؟ فطرت توحید. تو ان سب کے باوجود وہی بات کہ ہر انسان کیوں اس رستے پر گامزن نہیں ہے، بلکہ اکثریت انسان اس راہ سے کیوں ہٹے ہوئے ہیں. تو اب یہاں پر پہنچنے اس جگہ تک اگر آپ پہنچ گئے تو اب فطرت کے بعد جو اگلی چیز سامنے آتی ہے وہ نفس ہے. فطرت وہ بیس ہے, وہ ڈیزائن ہے, اس ڈیزائن کی بنیاد پر ایک وجود کی کریشن. وہ جو وجود اب کریٹ ہو رہا ہے وہ نفس ہے. نفس جس طریقے سے کریٹ ہوتا ہے اس کو خدا نے 100% اختیار دیا ہے انتخاب کا. اس چیز کو سمجھ لے رہا ہے, ایک بیس بنا دی, ایک ڈیزائن بنا دیا, وہ ڈیزائن ہے کے پاس, اس میں کوئی اختیار ہے. اب اس ڈیزائن کی بنیاد پر ایک پروڈکٹ بنی, ایک پروڈکٹ بن کے سامنے گئی. ٹھیک ہے, جو پروڈکٹ بنی وہ نفس ہے, یعنی وہ میں آسان الفاظ سمجھ لیجیے میرا وجود ہے, میرا اصل وجود. وہ نفس 100% با اختیار ہے, یعنی اتنا زیادہ با اختیار ہے کہ خدا کی مشیت بھی بعد میں آتی ہے, پہلے اس کا اختیار ہوتا ہے 100%. یعنی یہاں پر ہمارے ذہنوں میں دو چیزیں ٹکراتی ہیں, اس کو میں کلیئر کر دوں کہ ایک وہ جو ہم نے سنا کہ ابھی قومی علیہ السلام سے کسی نے پوچھا کہ انسان کتنا با اختیار ہے, تو آپ نے فرمایا کہ ایک پیر اٹھاؤ, ایک اٹھا سکتے ہو, دو نہیں اٹھا سکتے. تو یہ اختیار جو ہے یہ عمل کا اختیار ہے, یہ 50-50. یعنی کہ مثال کے طور پر آپ نے سوچا کہ میں یہ کام کروں گا, لیکن ایسے حالات درپیش ہو گئے کہ آپ نہیں کر سکے. آپ نے سوچا کہ میں کام کر کے نتیجہ نکالوں گا, ایسے حالات آ گئے کہ آپ نہیں کر سکے. تو یہ اختیار الگ ہے, لیکن جو اختیار نفس کو حاصل ہے اور 100% حاصل ہے وہ چوائس کا اختیار ہے, راہ کے انتخاب کا اختیار. کہ جب نفس کی ابتدا ہوئی تو نفس کو خدا نے مکمل طور سے سب کچھ ہدایت دے کر, سمجھا کر, بجھا کر اس کو 100% اختیار دے دیا کہ اما شاکرا و اما کفورا, اس رستے پہ جاؤ, اس رستے پہ جاؤ, پورا کا پورا اختیار تمہارا. یعنی ایون میں بھی بیچ میں نہیں ہوں. کہ روایت میں ایک جملہ ملتا ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام جب اس شجر کی طرف جانے لگے تو ملائکہ نے چاہا کہ روک دیں, ان کو خبردار کر دیں, ہوشیار کر دیں, تو خدا کی طرف سے منع دیا گیا کہ نہیں, ہرگز نہیں, آدم کو اپنے اختیار سے کام کرنا. تو یہ اختیار 100% ہمارے پاس ہے, صحیح, اس میں کوئی 50-50 نہیں ہے. وہ 50-50 والی بات عمل میں عالم خارج ہے. مسئلہ یہاں سے سامنے آتا ہے کہ انسان کا جو وجود ہے اس فطری ہدایت کو پانے کے بعد اس بات کا انتخاب کرتا ہے کہ مجھے کس رستے پر چلنا ہے. اور اختیار جب ہوتا ہے تو اختیار اسی وقت بامانی ہوتا ہے کہ جب پلس کے ساتھ مائنس بھی ہو, جب آگے کے ساتھ پیچھے بھی ہو. یعنی اگر آپ کسی انسان کو مثال کے طور پر صرف ایک ہی رستہ اس کے سامنے کھولیں اور آپ اس سے کہیں کہ آپ پورے طور سے باہر تیار چلنے پر, تو وہ کیا چلے گا اختیار؟ آپ نے رستہ یہ کھولا اس کے لیے, تو اختیار رہا کہاں اس کے پاس؟ یعنی جب آپ اس سے کہہ رہے ہیں کہ میں نے تمہیں فاعل مختار بنایا, تو فاعل مختار بنانے کے لیے ضروری ہے کہ جتنی بھی پاسبل ڈائریکشن ہو سب اس کے لیے بنا. یعنی یہ خود با اختیار بنانے کا تقاضا ہے کہ یا تو انسان کو ویسا بناتا ہے جیسے حیوان کو بنایا. ٹھیک ہے, اس کے سامنے ایک ہی رستہ ہے, وہ رستہ کیا ہے؟ اس نے آپ روش ہے فطری کے لیے کہ درخت کے سامنے ایک ہی رستہ بنایا کہ وہ صرف گرو کرے گا, بیج سے پھلے گا, پھولے گا, بڑھے گا, پھل پیدا کرے گا, ایک انٹائر سائیکل پوری کرے گا. اس کے سامنے اور کوئی وے آف لائف نہیں ہے, اس لحاظ سے درخت بڑھتے آ رہی ہے. لیکن جب آپ نے انسان کو مخلوق مختار بنایا ہے تو آل پاسبل ویز ان سب کا انسان کے سامنے اوپن ہونا لازمی ہو سکتی ہے. اور خدا نے ان جہتوں کو مختصر کر کے صرف دو میں سمیٹ دیا, اگرچہ یہ جہتیں صرف دو نہیں ہیں, لامحدود ہیں, لیکن اس کو کیٹیگرائز کر دیا دو میں کہ شاکرم و کفورا یا رشد و من الغی. انہیں ایک رستہ اوپر کا, ایک رستہ نیچے کا, ایک رستہ سیدھا اور باقی ڈیویشن. تو اب یعنی یہاں سے ہم اپنی گفتگو کو انشاءاللہ جوڑیں گے. یہ دفعہ پھر نفس کے حوالے سے میں بات کروں گا کہ اب آپ ان دو باتوں کو سمجھ گئے, فطرت اور نفس کے فرق, کہ فطرت وہ بنیاد ہے, وہ فاؤنڈیشن کہ جس پر انسانیت کے وجود کو رکھا گیا. اب اس بنیاد پر ایک کریشن جسے ہم کہیں گے کہ انسان خلق ہوتا ہے, انسان کا اصل وجود اس کا نفس کہلاتا ہے, اصل وجود ہے. اور میں نے جیسا آپ سے کہا کہ اس نفس کو پن پوائنٹ کرنا بہت مشکل ہے. یعنی آپ انگلی رکھ سکتے ہیں اپنے ہاتھ پیر سر, لیکن اپنے نفس پر انگلی نہیں رکھ سکتے آپ, بہت مشکل, وہ ہر جگہ. لیکن آپ اصل میں وہی ہیں جو نفس ہے. تو فطرت کی بنیاد پر نفس تخلیق ہوتا ہے, اور نفس خدا کی مشیت سے 100% با اختیار ہے اپنی زندگی کی راہ کو منتخب کرنے. اور جتنے جتنے بھی آپ کو یہ مختلف راہیں نظر آتی ہیں, آپ کو ابو جہل, ابو لہب, محمد, علی, فرعون, موسیٰ, ابراہیم, محبوب, اس سب کے سب فطرت کے ڈفرینس کی وجہ سے نہیں نظر آتے, بلکہ سب کے سب اپنی چوائس کے ڈفرینس کی وجہ سے. ان میں جو فرق آپ کو نظر آتا ہے ان کے نفوس میں, وہ یہ نہیں کہ نمرود کی فطرت کچھ اور تھی اور ابراہیم کی کچھ اور تھی, یا فرعون کو اللہ نے کسی اور فطرت پہ پیدا کیا تھا اور موسیٰ کو کسی اور فطرت پہ پیدا کیا, بلکہ موسیٰ نے اس فطری راہ کو چلنے کے لیے منتخب کیا اور فرعون نے اس فطری راہ سے منحرف ہونے کو منتخب کیا. تو اب یہاں سے نفس اور پھر نفس کے مراحل اور مسائل شروع. ٹھیک ہے, میرا خیال کافی ہے. یہ چیز
اس میں گزارش ہوتی جو ابھی اما شاکر اما کفر, تو کفر کے ساتھ شکر کو اگر دونوں کو پیش کیا جائے, کفر کا مطلب جو چھپانا, اب شکر اس کے بالمقابل
نہیں. شکر کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ کو کسی نے ایک چیز دی, آپ نے اس کو عطیہ سمجھا, اس کو قبول کیا, اور قبول کرنے کے بعد اس کو اس طریقے سے استعمال کیا کہ جس چیز کے جس استعمال کے لیے وہ چیز آپ کو دی گئی. یعنی شکر کے لیے دو تین پہلو ہیں. پہلا یہ کہ آپ اس کو قبول کریں, قبول کرنے کے بعد اس کو حفاظت سے رکھیں, اس کو اس جگہ پر استعمال کریں کہ جس جگہ پر استعمال کرنے کے لیے وہ چیز بنائی گئی تھی, اور تیسرا یہ کہ اس کے استعمال سے دوسروں کو بھی تذکرہ کریں. جب انسان ان تین مراحل کو حاصل کر لیتا ہے تو وہ شاکر ہو جاتا ہے, وہ شکر گزار ہے. اور کفر کا مطلب یہ ہے کہ جو چیز انسان کو دی گئی اس چیز کو آپ نیگلیکٹ کے ذریعے سے تھرو اوے کر کے اس کو لگا دیں. تو خدا نے کہا کہ میں نے یہ وجود کی نعمت, فطرت, یہ نفس تمہیں عطا کیا, اب یا تو تم اس کو قبول کرو, اس کو اس طریقے سے ڈیولپ کرو کہ جس چیز کے لیے اس کو پیدا کیا گیا تھا, اور اس سے خود بھی استفادہ کرو, اس کو بھی فائدہ پہنچا, یا اس کو نیگلیکٹ کے ذریعے سے اس کو ضائع کرو. تو شاکرہ اس سینس میں آ گیا, اور کفورہ ہے دوسرے سینس میں.
میرا سوال یہ تھا کہ کفر کے مقابلے میں یہاں شکر ہے. ویسے جو ہمارا ذہن کہتا ہے کفر کے مقابلے میں تو ماننا ہوتا ہے بھی چھپا لو, یہ تو تسلیم کر لو یا انکار کر لو.
یہاں پر اس کی وجہ یہ آ رہی ہے شاید کہ یہاں پر ایک عطیے کا ذکر ہے. یعنی وجود انسانی کو خدا ایک عطیے اور تحفے کے طور پہ پیش کر رہا ہے. تو جب ایک چیز انسان کو بطور تحفہ دی جاتی ہے تو اس تحفے کے مقابلے میں یہ دو رویے
ہوتے
ہیں. جی, دو رویے سمجھ میں آتے ہیں, یا اس کا شکر گزار بنے گا یا کافر بنے گا نعمت کا, نعمت وجود. جی, احسان تقویم کا مطلب ہے کہ بہترین فارمولا, لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم, احسن تقویم کے انسان کا فارمولا بہترین, ثم رددناه اسفل سافلین, بہترین فارمولے پر آپ نے چیز کو ڈیزائن کیا, ڈیزائن پرفیکٹ ہے. اس کے بعد آپ نے اس کو آزمائش کے لیے کہاں پر اتار دیا, اسفل سافلین, اسفل سافلین میں پس سے پسترین جگہ جو ممکن ہو سکتی ہے اس کو اتار دیا. اور اس اتارنے کی حکمت کیا تھی کہ تاکہ آپ اس کو ٹیسٹ کریں, چیک کریں. اسفل سافلین میں اس مقصد کے تحت اتار دیا. اب کچھ نے یہاں پر پہنچنے کے بعد اس کو ضائع کر دیا. اِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ, لیکن جن لوگوں نے ایمان اور عمل صالح کی روش کو اپنا لیا انہوں نے اس بہترین فارمولے سے استفادہ کیا اور اپنے درجہ
کے حوالے سے جو ٹائم ہے سوال دین کے حوالے سے, جیسے جو سابقہ دین ہے اور ہمارا دین ہے, تو اس میں بھی یہ ہے کہ مطلب انہوں نے بھی انحراف کیا اپنے ادیان سے. مطلب ہماری جو انسان کی جو نیچر, حضرت آدم علیہ السلام کی جیسے نیچر ایک جو پیدا کیا کہ جس میں اللہ نے اپنی فطرت بھی رکھی اور مطلب علم کا بھی مادہ جو رکھا, یا جیسے باطنی نبی کی حدیث جو ہے.
میں آپ کو واضح کر دوں ایک چیز کہ حضرت آدم علیہ السلام کی خلقت مختصر کروں گا کہ حضرت آدم علیہ السلام کی خلقت کے بارے میں جب خدا نے اپنا ارادہ ظاہر کیا تو فرشتوں نے ملائکہ نے فوراً ایک اعتراض سامنے رکھا کہ تو اس کو خلیفہ بنانا چاہ رہا ہے کہ جو کیا کرے گا, جو صدو پہ لاز کہ زمین میں فساد کرے گا اور یس پہ کو دماغ ہوں مارے گا. اب فرشتوں نے بھی آدم میں کچھ دیکھا ہوگا کہ جس کی بنیاد پر انہوں نے آدم کے بارے میں یہ بات کہی. فرشتوں کے بارے میں بھی تو نہیں سوچ سکتے کہ معصوم مخلوق ہی ہوئی ہے, بہتان تراشی کی ہوگی, یعنی انہوں نے آدم میں کچھ دیکھا ہوگا کہ یہ بات کہی. خدا نے بھی فرشتوں کے اس جملے کی تردید نہیں کی, یعنی خدا نے یہ نہیں کہا کہ تم غلط کیا کرو کہ جیسے میں خلیفہ بنانے جا رہا ہوں یہ جو آدم ہے وہ یہ کام نہیں کرے گا, بلکہ خدا نے اس کے جواب میں ایک اور چیز سامنے رکھ دی, علم آدم الاسماء کلہا, علم اسماء کل, کہ اس کا اصل مقصد یہ ہے کہ آدم کے اندر دونوں جہتیں ہیں. ٹھیک ہے, آدم یفسد فی الارض ویسفک فی الدماء بھی اس کی کیریکٹرسٹک ہے, اور علم اسماء کل بھی اس کی ایک صلاحیت ہے اس کا حامل ہونا. اور یہ چیز خود آدم علیہ السلام کے بعد جو پہلا اسٹیپ ہے وہیں بڑی ظاہر ہوتی ہے کہ آدم کے دو بیٹوں میں سے ایک ادھر کا رمائندہ بن گیا, ادھر کا رمائندہ بن گیا. صحیح ہے کہ یہ چیز خود بنیادی طور سے آدمیت کا حصہ ہے کہ آدمیت میں وہ فساد اور خون ریزی بھی ہے اور آدمیت میں وہ بلندی بھی ہے کہ جہاں پر پہنچنے کے بعد ملائکہ اس کو سجدہ کرے. ٹھیک ہے, تو یہ چیز بھی سرشت میں شامل ہے.
نماز کو جو سوال ہے وہ بات دعائیں.